السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. الاشیاء التی تفسد الصوم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ روزے میں ناجائز امور، جو کہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، جس کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. لیکن اب یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دراصل یہ اس بارے میں احکامات ہیں، یعنی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو روزے کا آپ کو ٹوٹنے کی وجہ سے کفارہ بھی دینا ہوگا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، یا پھر صرف روزے کی قضا رکھنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. یعنی دونوں قسم کے آپشنس ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے یا کن کاموں کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے کفارہ دینا ہوگا اور قضا بھی رکھنی ہوگی، یا پھر کن صورتوں میں صرف قضا دینی ہوگی، کفارے کی ضرورت نہیں ہے. روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی. ٹھیک ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق اگر قائم ہو جائے حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں انٹر کورس اگر ہو جائے، تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور اس کی قضا بھی رکھنی ہوگی. یہ ایک طرح سے سمجھیں ایکسٹریم چیز ہے، جس میں دونوں چیزیں آئی ہیں، یعنی کفارہ بھی ہے اس کا اور قضا بھی ہے. اور روزے کا کفارہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی 2 months، یا پھر 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. اور کفارہ کس کو کہتے ہیں کہ بطور ایک طرح سے پینلٹی جو ہوتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف توبہ سے معاف ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ کفارہ اور توبہ دونوں جس میں لازمی ہوتے ہیں. تو یہاں پر روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالت روزہ میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ حالت روزہ میں بیویوں کے قریب نہیں جانا ہے، نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، اس طرح سے کوئی کام نہیں کرنے ہیں. تو اگر کوئی روزے کی حالت میں اس طرح سے کر لیتا ہے، کیونکہ ہم نے روزے کا مطلب ہی کیا پڑھا تھا کہ روزہ کیا ہے، صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک بھوک سے، پیاس سے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے رکے رہنا، چاہے کوئی بھی بھوک لگے یا پیاس لگے، لیکن رکے رہنا، اور جو شہوانی ضروریات ہوتی ہیں اس سے بھی رکے رہنا، شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے بھی رک جانا، یہ روزہ ہے دراصل. تو اب اگر کسی سے وہ کام سرزد ہو گیا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. لیکن ہم سب جانتے ہیں آج کے دور میں تو کوئی غلام ہے نہیں. تو پھر دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلائیں. حدیث متفقن علیہ حدیث ہم کو ملتی ہے، یعنی جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یعنی اوتھینٹسٹی میں سب سے ٹاپ لیول کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکتو قال، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک، یعنی کیا ہوا؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تؤتقها قال لا قال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین قال لا قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہل تجد اطعام 60 مسکینا قال لا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اجلس فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین نحن علی ذلك اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر والعرق المقتل ضخم قال اين السائل فقال انا قال خذ حاضہ فتصدق بہی، فقال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ ما بین لابتیتہا فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتک۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمہ اہلک۔ متفق علیہ۔ بہت بہترین حدیث ہے، ایک حدیث سے کئی سارے مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم نے جو دین کو بہت مشکل بنا کر رکھ دیا نا، کہ بس ہم نے انچوں کا اور کیا کہنا چاہیے کہ اتنے فاصلے ہم نے ایسے بنا دیے کہ اچھا ایک انچ نہیں ہٹ سکتے، ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہم ناپ کر اور تول کر دیکھتے ہیں انسانوں کو، اور اس میں اس کی وجہ سے ہم جج کرتے ہیں اور پھر فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلاں منافق، فلاں کافر، فلاں گناہ گار، فلاں یہ، اور اب تو تم سے جو بھی نیک کام ہوں گے وہ قبول ہی نہیں ہوگے کیونکہ تم سے یہ اور یہ اور یہ سرزد ہوا ہے۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے کہ جو لوگوں کو چین سے جینے نہیں دیتے، یا جو لوگوں پر فتوے لگاتے کہ نہیں آپ تو بس اب ہلاک ہو گئے، آپ کو تو یہی کرنا ہوگا یا وہی کرنا ہوگا، تو وہ لوگ دیکھ لیں اس حدیث میں۔ طویل حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ یہ بات پر غور کریے گا، یہ لفظ پر، کہ ایک صحابی آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہے حالت روزہ میں، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ غور کریں ذرا، پیچھے صحابی کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر جب اس نے کہا کہ اس کے پاس 3 آپشن میں سے کوئی بھی اس پر جو ہے میچ نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کی استطاعت نہیں تھی، تو آپ نے اسے دھتکارا نہیں، آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا، آپ نے جھڑکا نہیں، آپ نے فتوے نہیں لگائے کہ اچھا تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اسے شرم اور آر نہیں دلائی اس کے گناہ پر۔ ہم جیسے لوگ ہوتے نا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں لوگوں کو، یا چین سے رہنے نہیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر اقرار کرے تو، یا پھر کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں نے یہ کام کیا ہے، بس لگا دو اس پر فتوے، سنا تم نے فلاں نے کیا کیا کیا، اور وہ ہماری نظروں میں سے پھر وہ انسان گر جاتا ہے، ہم اس کو نہ وہ رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ وہ عزت، نہ اہمیت، اور دوسرے معاشرے کے لوگوں میں بھی اسے اور برا بناتے ہیں، معاشرے کے سامنے اس کی برائیاں گنوائیں گے لوگوں کے سامنے کہ اچھا تم جسے اتنا نیک سمجھ رہے ہو، یہ ایسے اور ایسا ہے۔ واقعی میں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، پتہ نہیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس شخص کے ساتھ آپ دیکھیں، اور پھر بھی ان کو صحابی ہی کہا گیا ہے، انہیں کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا ان کے خلاف کہ اچھا یہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ جب اس شخص نے کہا کہ 3 آپشن وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ سوچیں ذرا کتنا اچھا رویہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایکچولی جو ہم کہتے ہیں نا، جس کو ٹوکرا جیسے کہیں گے، جو بانس کا بنا ہوتا ہے، لکڑی کا، جس کے اندر جو پھل یا فروٹس جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں فروٹس رکھتے ہیں، تو وہ عرق لایا گیا۔ اور عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، آپ ہمارا دین دیکھیں کتنی آسانی فراہم کرتا ہے، کیسا نیچرل قدرتی دین ہے نا ہمارا۔ انسان کی نفسیات کو، انسان کے حالات کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے۔ جیسے وہ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے نا، جب بھی میں فقہ کی کلاس لیتی ہوں، کلاس میں ہمیشہ میں ایک ہی مثال دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی یونیفارم میں سب کو پھنسا دیں، یا ایک ہی یونیفارم سب پہنیں، سارے بس ایک جیسے نظر آئیں۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ سب لوگوں کو، جتنی بھی خواتین ہیں، ساری خواتین کو اگر چار 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 میٹر کپڑا دے دیا جائے کہ اچھا اسی چار میٹر کپڑے میں آپ اپنا لباس بنائیں، شلوار سوٹ یا جو بھی آپ پہنتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کیا بن سکے گا؟ سب کو، سب کے لیے سل سکیں گا چار میٹر کپڑے میں سوٹ؟ نہیں سل سکیں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی جسامت الگ ہے، ہر ایک کی ہیلتھ الگ ہے۔ کوئی بہت دبلا پتلا ہے، کوئی بہت لمبا ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے، کوئی بہت زیادہ صحت مند ہے اور کوئی بہت تھن ہے۔ تو ہم کیا کریں گے پھر، سب کو کیسے دیں گے؟ اگر کوئی بہت تھن ہے، چھوٹا سا ہے، ہائٹ کم ہے، تو ہم اس کو چار میٹر دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم اس میں سلوا لو۔ اگر کوئی صحت مند پرسن آتا ہے، کوئی ہائٹ جس کی بہت زیادہ ہے، وہ آتا ہے، ہم اس کو چھ میٹر دیں گے کہ تم چھ میٹر میں سلاؤ۔ ہر ایک کو ایک کپڑا تو نہیں ہم دیں گے نا۔ تو یہی فیک ہے، سمجھے۔ یہ سب سے بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانک سکتے کہ سارے لوگوں کے لیے ایک ہی رولس ہوں۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں، اور سارے رولس سب پر، کہتے ہیں کہ سب پر ایک ہی رولس نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک جیسی استطاعت نہیں ہوتی، ہر ایک کی استطاعت الگ ہوتی ہے۔ اور فقہ یہی ہے اصل میں، کہ فقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر احکام بدل جاتے ہیں، جیسے حالات آئیں گے ویسے احکام ہو جائیں گے، اور اس بنا پر پھر ہم اتنا دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آرام سے لوگ اتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، لو یہ کیا اختلاف ہے، فلاں کہتے کہ یہ کرو، فلاں کہتے یہ نہ کرو، فلاں کہتے کہ یہ جائز ہے، فلاں کہتے کہ یہ جائز نہیں ہے، فلاں امام کے نزدیک یہ بات ہے، فلاں امام کے نزدیک یہ بات ہے، لو اس سے اچھا تو ہم دور ہی بھلے، ہمیں کیا ضرورت ہے دین میں آنے کی۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے، کبھی وہ کہا جاتا ہے، آخر بات کون سی صحیح ہے؟ تو ہم تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ تو ہمارا نیچرل دین ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ کرو، سکون دو۔ اس کا ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے اس حدیث میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر احکام دیے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے۔ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا، سب کو ایک ڈنڈے سے نہیں آگے بڑھایا جائے گا، نہیں۔ یہ تو دوسرے مذاہب جو کہ لوگوں کے خود ساختہ مذاہب ہیں، جو انسانوں نے بنائے ہیں، اس میں ایک ہی یونیفارم دیا جاتا ہے کہ سب ایک جیسا، بس ایک ہی جیسے رہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین فطرت پر پیدا کیا، ہمارا دین، دین اسلام دین فطرت ہے، اس کے احکام بھی ویسے ہی ہیں، انسانوں کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہاں اتنا بڑا گناہ کہ اس گناہ پر کفارہ اور قضا دونوں بھی ہے، کفارہ اور قضا دونوں ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ شخص ایسا ہے کہ اتنا غریب ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسلام کی دی ہوئی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس کی نیت نہیں تھی۔ اگر اس کی نیت اگر یہ ہوتی نا، تو یقین جانے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا نہیں۔ اس سے وہ جو گناہ تھا وہ چھپ کر ہوا تھا، وہ اس کے اپنے بیڈ روم میں ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ایمان کا تقاضا اس شخص کو، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کے ایمان نے اس کو مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، جو بھی صحابی تھے، اور وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے گناہ کا خود سے اقرار کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت ہوا کرتی تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ لوگوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کو افسوس ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، اور وہ اس تکلیف سے اب نجات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ایک فرض عبادت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اب میں اس سے کس طرح سے نکلوں؟ غلطی ہو گئی میرے سے، میں ہلاک ہو گیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں آپشن بتائے جو اس سے نکلنے کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تینوں بھی مجھ سے نہیں ہو سکتے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی دراصل بوڑھے تھے، ایجڈ تھے، اس بنا پر یعنی ان سے نہ روزے رکھے گئے، پھر غریب بھی تھے، اور غریب تھے تو چونکہ نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے تھے اور نہ ہی غلام آزاد کر سکتے تھے، دونوں بھی بہت پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں دونوں بھی کام۔ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، آپ نے کوئی فتوی نہیں دیے، تم تو گئے کام سے، اب تو کچھ پاسبل نہیں ہے تمہارے لیے، تو اب کوئی امید نظر نہیں آتی مجھے، ایسے کوئی فتوی نہیں دیے، کافر کا فتویٰ نہیں لگایا، منافق کا فتویٰ نہیں لگایا، گنہگار کا فتویٰ نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ اسی دوران ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ سائل، جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہوں یا رسول اللہ یہاں پر، آپ نے وہ ٹوکرا کہا کہ لے جاؤ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے اور تم اس کو صدقہ کر دو تاکہ تمہارا وہ کفارے کا وہ ادا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپشن یعنی ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں یہ پھر دلیل ملتی ہے اس حدیث سے کہ جو ہے وہ دے دیں ہمارے پاس، یا جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے رسول نے اس کھجوروں کے ٹوکرے سے اس کی مدد کی کہ ٹھیک ہے یہ ٹوکرا تم لے جاؤ کھجوروں کا اور تم اس کو صدقہ کر دو، لوگوں کو بانٹ دو۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان یا یہ دونوں علاقوں کے درمیان میرے گھر سے زیادہ بھی کوئی محتاج گھر ہے بھلا؟ یعنی میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر پہلے تو آپ ہنس دیے، اور آپ دیکھیں کہ آپ ایسا نہیں ہنستے تھے کبھی بھی، آپ صرف مسکراتے تھے، لیکن اس بات پر آپ ہنس دیے کہ یہاں تک آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتے تھے، ایک ایک حرکت، اور آپ کا ایک ایک ایکشن انہوں نے اپنے آنکھوں کے کیمروں میں محفوظ کر لیا، اور جب وہ لوگ حدیث بیان کرتے تو وہ سارا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، آپ کے چہرے کا جو انداز تھا، آپ کی انگلیوں کا، آپ کے ہاتھوں کا جو بتانے کا انداز تھا، وہ تک ان لوگوں نے کیچ کر لیا اور ریکارڈ کر لیا اور آج ہم تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی نا اللہ کے رسول سے کہ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں صحابہ کرام کی واقعات پڑھ کر تو دل اندر سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے کوئی کام کریں جیسے صحابہ کرام نے کیے۔ ایون اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے، کوئی خطبہ دیتے ہوئے انگلیاں اپنی اٹھائی تھیں، انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، تو صحابہ کرام نے وہ انگلیوں کے اشارے تک محفوظ کر لیے۔ تو آپ کیسے مسکرائے یہ تک ان لوگوں نے محفوظ کر لیا، کہ صرف مسکرائے ہی نہیں بلکہ آپ اچھا خاصا مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اب سوچیں کہ ایک شخص آیا تھا جو گناہ کر بیٹھا، جس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اس پر اسے افسوس ہے، اور اس کو اتنا بڑا کچھ دینا تھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا یا روزے رکھنے تھے مسلسل 2 ماہ کے، لیکن کیا ہوا، خود ہی فائدہ اٹھا کر لے چلا گیا گھر، سمجھے اپنے گھر والوں کے لیے اسے الحمدللہ کھانا میسر آ گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ اب آپ مجھے بتائیں بھلا کہاں تنگی ہے، کہاں مشکل ہے، کہاں پریشانی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا بڑی ریجڈیٹی ہے اسلام میں، ہم نہیں فالو کر سکتے، آج کے دور کے لحاظ سے تو ہے ہی نہیں اسلام، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں، آج بھلا کہاں فالو کیے جا سکتے ہیں ساری چیزیں، اب تو زمانہ کچھ اور ہے اور زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی؟ اسلامی خیالات کو فرسودہ خیالات کہا جاتا ہے، جو اسلام کو فالو کرتا ہے ان کو شدت پسند کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر ان کو معاشرے سے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ خود نہیں کرنا چاہتے نا، نیک کام خود نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پڑھ کر سوچیں ذرا کہ کتنی نرمی اور کتنی فیسلٹیز ہے اسلام میں، کتنی چھوٹ ہے ہمارے دین میں۔ ہمارا دین کا معاملہ یہ نہیں کہ ایک مارا اور 2 ٹکڑے کر دیا کہ یا تو ادھر یا تو ادھر، آر یا پار۔ پتہ نہیں جو لوگ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں اور پھر عوام کو بھی پریشان کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر وہ دیکھیں تو انہیں خود اتنی آسانیاں نظر آئیں. انسان خود سے ساری آسانیاں نہ لے لے، خود سے وہ یہ فائدے نہ حاصل کر لے، ہاں جو قاضی یا جج ہے وہ فیصلہ کرے. انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تب یہ بات ہے، خود سے ساری چیزیں اپنے لیے جائز کر لینا یہ درست نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے کہ کس نیت سے کون آیا تھا اور کس نیت سے اس نے یہ کام کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. تو پھر کیا سیکھنے کو ملا اس حدیث سے، آپ بتائیں ہمارے دین میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بیسیکلی نرمی نا، لینینسی، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا، لوگوں کو بس کھینچ تان کر کے اور کسی طرح سے ان کو پریشان کر کے کوئی ایک ہی چیز پہ ان کے لیے لازم و ملزوم نہیں کر دینا، کوئی بھی حکم نہیں. آسانی ہے الحمدللہ، آسانی دی گئی ہے، فراہم کی گئی ہے، لہٰذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ. رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. یہ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے. تو کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. یعنی سچویشن ایسی ہے کہ کفارے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹ ہے، لیکن اگر حالت ایسی ہو جاتی ہے یا ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو کفارہ ہی ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنا خود کا حال جانتا ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نہیں کھلا سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرور کرے. پھر ایک اور آپشن، جیسے کہ جب ہم یہ کلاس میں پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ اچھا کیا بیوی کو بھی دینا ہوگا اور ہسبینڈ کو، دونوں کو؟ تو آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اگر ہسبینڈ نے زبردستی کی اور ہسبینڈ کی مرضی تھی اور اس کی وجہ سے ہوا اور بیوی منع کر رہی تھی اور بیوی کی خواہش نہیں تھی، تو اس صورت میں صرف ہسبینڈ کو دینا ہوگا. اور اگر دونوں کی خواہش سے ہوا تو چونکہ دونوں کی خواہش سے ہوا ہے تو دونوں قصوروار ہیں، تو پھر دونوں کو اپنا اپنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ قصور دونوں کا تھا اور دونوں کی خواہش سے ہوا تو پھر دونوں قصوروار ہیں. لیکن اگر ایک نے زبردستی کی اور دوسرا مجبور تھا تو پھر جس کی خواہش سے ہوا اسی کو کفارہ دینا ہوگا. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی وقت سے پہلے روزہ توڑ دے، اس سے جیسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جیسے کوئی سفر میں تھا یا کوئی بیمار تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا، یا کوئی دائمی مریض ہے یا ایسا مریض ہے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب اس نے پھر بھی ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن اب اگر اس نے کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد اس نے فیل کیا کہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے، حالت غیر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ دے، اس پر کوئی حرج نہیں، صرف قضا لازم ہوگی، صرف قضا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کر کہ اس سے برداشت ہو رہا تھا لیکن اس اپنی خواہش کی بنا پر اس سے رہا نہیں گیا، تو اس صورت میں پھر دوسرا آپشن ہوگا، قضا تو رکھنی ہی رکھنی ہوگی اور پھر کفارہ بھی ہوگا. اسی طرح سے قصدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہے، اور خود بخود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہاں پر ہمارے یہاں یہ باتیں مشہور ہیں، خصوصاً ہمارے برے صغیر ہند و پاک میں، کہ اچھا جیسے ہی کہہ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ خود سے آئے یا جان بوجھ کر کی جائے. تو دیکھیں، جان بوجھ کر اگر کوئی منہ میں انگلی ڈال کر زبردستی کہہ کرتا ہے تو اس صورت میں تو اس کو اس کی قضا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر خود بخود کہہ آتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے بعض اوقات خواتین کو، اکثر بلکہ 90% خواتین کو یہی پرابلم رہتی ہے کہ پریگنینسی میں ان کو بہت زیادہ الٹیاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وہ روزہ رکھتی ہیں حالت، یعنی پریگنینسی کی حالت میں وہ روزہ رکھتی ہیں، تو اس صورت میں کہہ اگر ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اگر کہہ کر دے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر پھر قضا واجب ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرع قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقى فلیقضی رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود کہے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصدن کہہ لائے وہ قضا روزہ رکھے، تو قصدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہوگی. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے نماز کی نہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها رواہ البخاری. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. یہ بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا ہمارے دین میں کمی یا نقص کی یہ وجہ ہے کہ ہم حالت حیض سے ہوتے ہیں تو روزہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اوپر یہ چیزیں لاگو کر دی ہیں، تو اس میں جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکی کیوں بنایا، عورت کیوں بنایا، اگر ہم مرد ہوتے تو اچھا تھا، اور نعوذ باللہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ اچھا یہ تو ظلم ہے عورت پر. نہیں، یہ سب نہیں کہنا چاہیے، یہ شکایت ہو جائے گی اور یہ کفریہ کلمات ہوں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حالت میں پیدا کیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا اور منظور تھا، ہمارے لیے یہی پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواتین کی جنس سے بنائے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اس پر کہ اس نے انسان تو بنایا نا الحمدللہ، کوئی جانور تو نہیں بنا دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ جب حج پر گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر، تو ان کو بھی اس وقت حیض آ گیا تھا، وہ رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ خود سمجھ گئے جب وہ رو رہی تھیں، اچھا کہ تمہیں حیض آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ دیا ہے، اس میں پھر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کوئی اس میں قصور نہیں ہے اور تمہارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جس پر ہمارا اختیار نہیں اس میں ہم کیوں اپنے آپ کو زبردستی جج کرے کہ اچھا ہم کمتر ہیں یا بڑھ کر ہیں اس سے، نہیں. اور الحمدللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی قضا نہیں رکھی، حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا نہیں ہے الحمدللہ. یہ بھی کتنی بڑی ہمارے لیے سہولت ہے، کیسے بھلا ہم یاد رکھتے اتنی نمازوں کو، روز کی پانچ نمازیں، اور اگر ہم پانچ دن یا سات دن یا چھ دن سے اس کو ملٹی پلائی کریں، تو اگر فائیو سے ملٹی پلائی کریں سکس کو، تیس ہوتے ہیں تھرٹی، تو تیس نمازیں بھلا ہم کیسے قضا پڑھ سکتے تھے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی. ہاں، لیکن روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں حالت حیض میں تو اس کی ہم کو قضا ادا کرنی ہوگی، جب بھی ہمیں موقع ملے اگلا رمضان آنے سے پہلے ہم کو اس کی قضا ادا کرنی ہے جو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے ہیں. اور جو خواتین نے نہیں رکھی ہیں روزے، ان کو نہیں یاد تھا کہ شادی سے پہلے سے ان کے اب تک کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں جو حالت حیض میں چھوٹے تھے، تو ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ انہیں کس سال حیض آیا تھا، اور اس سال سے لے کر اگر انہوں نے ابھی تک نہیں رکھا ہے تو ہر سال کے ان کے جتنے بھی دن تھے، کبھی کسی کے پانچ دن ہوتے ہیں کسی کے چھ دن ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹ کرے کہ ان کو ابھی حالت حیض آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، دس سال، بارہ سال، تو وہ کاؤنٹ کر لیں ہر مہینے کے روزے اپنے پورے سال میں، ہر مہینے میں کتنے روزے چھوٹے تھے، اور پھر اس کو وہ دھیرے دھیرے رکھتے جائے. ہر منڈے اور تھرسڈے اپنے لیے فکس کر لیں کہ ہم یہ قضا روزے رکھ رہے ہیں جو ہمارے حالت حیض کے چھوٹے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے کرنی ہوگی، اور اس میں کوئی بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں رکھی. ہاں یہ ہے کہ ہم وہ پانچ اور چھ دن نماز نہیں پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے دین میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر ہمیں ضرور دیں گا انشاءاللہ جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے. اگر اس کی کوئی چیزیں چھوٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے دیتے ہیں اگر اس طرح سے چھوٹ جائے تو. تو چونکہ حیض اور نفاس تو اس میں عورت کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ادا کریں گا اس کا حق، یعنی جو حق اس کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اجر سے نوازے گا انشاءاللہ خواتین کو. اب ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور ان باتوں کی ہمارے پاس کوئی اوتھینٹسٹی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی ہے. تو کبھی سنی سنائی باتوں کو نہ لیا کریں, خصوصاً دین کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں یہ باتیں مشہور ہیں کہ اچھا 10 بجے سے پہلے, یعنی 10 بجے صبح پہلے اگر حیض آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, روزہ کچھ کھا لو پی لو, تمہارا روزہ ختم ہو گیا. اور اگر 10 بجے کے بعد اگر حیض آتا ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے اور وہ روزہ بھی, کچھ لوگ تو یہ سمجھتے کہ وہ روزہ بھی ہو گیا. استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ اگر حالت حیض سے, یعنی حالت حیض ہو جائے, حیض کی حالت میں اگر عورتیں ہو جاتی ہیں اور افطار کرنے کے لیے ابھی صرف 2 منٹ بچے ہیں, 1 منٹ بچا ہے, اور مغرب سے 2-3 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا تو روزہ ختم آپ کا. آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی, بھلے ہی آپ دن بھر سے بھوکے رہ گئے ہوں, لیکن یہ رول ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ 12 بجے کے بعد بھی حیض آتا ہے تو بھی آپ جو کھانا پینا ہے وہ ضرور کھا لیں. زبردستی آپ اپنے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہماری یہ بات مشہور ہے کہ اچھا 12 بجے کے بعد آئے تو کچھ کھاؤ پیو مت. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ جب آپ روزے سے ہی نہیں ہیں تو جان بوجھ کر کھانا نہ کھانا پینا یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے؟ آپ کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور آپ روزے سے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بچوں سے انسان تھوڑا سا ایک طرف چلا جائے, ان کے سامنے نہ کھائے, کیونکہ پھر بچے سوالات بہت کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے امی روزہ کیوں نہیں رکھا یا باجی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا اس طرح سے. تو بچوں کے سوالات سے بچنے کے لیے آپ ان کے سامنے نہ کھائیں پئیں, لیکن آپ کھانے پینے سے کیوں زبردستی رک رہی ہیں؟ ہمارے پر یہ بڑی غلط بات ہے کہ نہیں کچھ بھی نہ کھائیں, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو روزہ نہیں ہے, آپ آرام سے کھا پی سکتی ہیں, کیونکہ آپ کا تو روزہ ہے ہی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں ہے آپ کا نہ کھانا پینا. تو بہرحال جیسے ہی روزہ ختم ہو جائے, حیض آ جائے, تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا, آپ کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی. آپ جو چاہیں کھائیں پیئیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر حالت روزہ میں مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے حیض آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. قال ابو زناد رحمہ اللہ, انس سننا ووجوہ الحق لطاعتی کثیر علی خلاف الرائی فما یجد المسلمون بدن من اتباعیہ من ذالک ان الحائدہ تقدی الصیام ولا تقدی الصلاۃ رواہ البخاری. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک اسکالر تھے, وہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بعض اوقات یا بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. یہ بخاری میں ان کا جملہ کوٹ کیا گیا ہے. اور یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا ہمارے کہ اچھا بھائی یہ کیا ہے کہ ہم روزوں کی تو قضا دیں اور نماز کی قضا نہ دیں؟ جیسے نماز کو چھوٹ دے دی گئی ہے, روزوں کو بھی چھوٹ دے دی جاتی, یا پھر جیسے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو پھر نماز کی بھی قضا پڑھنے کے لیے کہا جاتا. لیکن نہیں, جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس میں ہمیں زبردستی کی دلیلیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی اور فرما دی, قرآن میں ایک حکم آ گیا, تو اس کو ایز اٹ از لینا ہے. لبیک, ہر حکم کے آگے سمعنا واطعنا. ہمیں اس کی لاجک نہیں ڈھونڈنی ہے کہ اچھا کیوں کیسے کیا, نہیں, بس میرے رب کا حکم ہے, میرے رسول کا حکم ہے اور مجھ پر ان کی اطاعت فرض ہے, تو مجھے ہر حال میں اس حکم کو بجا لانا ہے. بس اتنا ہی ہم سوچیں, اس سے زیادہ نہیں. جب کیوں اور کیا کے چکر میں پڑیں گے نا تو پھر شیطان بہت بہکاتا چلا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ بس ایز اٹ از سمعنا و اطعنا, ختم. تو نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ کو اپنے یہ چھوٹے ہوئے روزے پورے پورے کمپلیٹ کر لینے ہیں. اور اگر کسی کے بہت دن سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ کیا کرے, کاؤنٹ کرے اور ون بائی ون جیسے جیسے اسے سہولت ہو رکھتا چلا جائے. آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں, جب چونکہ سردی کے دن ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں. صبح 5:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, یعنی یہ سعودی عرب میں, اور تقریباً 5 ہی بجے مغرب ہوتی ہے, تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے. ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे या 12 घंटे का रोज़ा होता है सर्दियों के दिनों में, तो उस सूरत में आप फिर उन दिनों में रोज़े रख लें कंटिन्यूसली, कि पता भी नहीं चलता दिन किधर गुजरा मालूम ही नहीं होता, तो जो छूटे हुए रोज़े हैं उन दिनों में रख लें बेहतर है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी को हिम्मत ताकत है तो जब भी उसको मौका मिले वो जब रख ले। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के जो हमारे छूटे हुए रोज़े हैं अल्लाह करे कि वो जल्द हम कंप्लीट करें, और इस बात की भी अल्लाह ताला हमें समझ दे कि जो दीन के अहकाम हैं हमको उसे एज़ इट इज़ लेना है, उसमें क़ील व क़ाल या हुज्जतबाजी नहीं करनी है जैसे कि बनी इसराइल ने किया था। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और हमें हर हुक्म पर सर झुकाने वाला बनाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।